ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 414، بمقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 10/6/2005۔ موضوع: اللہ کو ماننے والے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ اللہ تعالیٰ کا انکار بعض دہریے کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہر کنکر میں شنکر ہے، انہوں نے اپنی عبادت گاہیں مندر بنائے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالی کے بت بنائے ہوئے ہیں، کہیں اللہ کالی ماتا کے ان کی شکل میں آیا ہے، اور کہیں اللہ تعالی کسی اور صورت میں آیا ہے کہ پانچ پانچ چھ چھ ہاتھ ہیں اللہ تعالی کے۔ مکے کے مشرک جن کو سب ہی برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کو مانتے تھے، لیکن ماننے کا جیسے ہندوؤں کا انداز تھا ایسے ہی ان لوگوں کا انداز تھا۔ توحید ربوبیت کو مان لیا اور توحید الوہیت کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالی نے ان کا نظریہ کہ اللہ کے بارے میں ان کا ایمان کیا ہے قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر تو ان سے سوال کرے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اے نبی پھر ان سے پوچھ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کیوں ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے کہ یہ بات تسلیم کرنے کے بعد کہ اللہ ہی خالق ہے زمین اور آسمان کا، اور اللہ ہی نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، پھر اللہ پر ایمان ویسا کیوں نہیں لاتے جیسا کہ لانے کا حق ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی اگر تو ان سے سوال کرے کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر جب زمین خشک ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو تر کرنے والا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برسانے والا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے یہ بات مان لی کہ آسمان سے پانی برسانے والا بھی رب ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا بھی رب ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثریت لوگوں کی عقل نہیں کرتی، کہ ایک بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو کام میں لگایا، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا. اکثرهم لا يعقلون، بل اکثرهم لا يعقلون، اکثریت لوگوں کی بے عقل ہے. یہ مانیں گے بھی اور 360 بیت اللہ میں رکھ لیں گے، اللہ کے بارے میں یہ نظریہ بھی رکھیں گے اور ہر چوک پر ایک بت بھی بنا لیں گے کہ اس کو پوجو، یہ اللہ کی شکل میں آیا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی ان سے پوچھ، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس بات کا پتا ہے خبر دیجئے، بتلائیے کون ہے کہ ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا کہ اس کے مقابلے میں آئے اور کہیں کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، ہاں اللہ جس کو چاہے پناہ دے دے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتا ہے بتاؤ. مکے کے مشرک اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سیقولون اللہ، اے نبی وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہماری اصطلاح میں مختار کل، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا. مکے کے مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا؟ قل، اے نبی ان سے پوچھ، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سیقولون اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. مکے کے مشرک مختار کل اللہ کو مانتے تھے، اور آج ہمارے کلمہ گو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، جو چاہیں کر لیں. مکے کے مشرکوں کی توحید آج کے مسلمانوں سے بہتر نظر آتی ہے. اے نبی ان سے پوچھ کے سب چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ جواباً کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ سب چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے. لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیا کہتا ہے؟ نبی مختار کل ہے، جو چاہے کر دے. قل فأنا تسحرون، اے نبی جب ان سے پوچھ کہ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، جب تم مان جاتے ہو اس بات کو، فأنا تسحرون، تم پر کہاں سے جادو ہو جاتا ہے کہ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہو کہ ہاں یہ لات بھی ہے، یہ منات بھی ہے، یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو اس بات کا، اس بات کی خبر دو. سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. قل افلا تذکرون، اے نبی ان سے پوچھئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب زمین اللہ کی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، پھر یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہو کہ ہاں اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہیں، اللہ بھی کچھ کرنے والا ہے، جیسا کہ ابو جہل کہا کرتا تھا، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن صاحب کیا کہتا، الا شریکن تملک ولا ملک. ہاں اللہ ایسے تیرے شریک ضرور ہیں جن کو تو نے عطا کیا ہے اپنے خزانے سے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں لیکن تو نے ان کو دے رکھا ہے. اب یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، بگڑی بنا دیتے ہیں، ڈوبی ہوئی کو پانی کی سطح پر لا دیتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ بری کرنے والے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو نے دے رکھا. اللہ کہتا ہے جب تم اللہ کے بارے میں یہ بات مانتے ہو کہ اللہ کی زمین ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اگر تم یہ بات تسلیم کرتے ہو پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، عقیدہ صحیح کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع، اے نبی ان سے پوچھئے سات آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون، اے نبی ان سے کہیے کہ پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم اللہ سے خوف نہیں کھاتے ہو، دل میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا نہیں کرتے ہو. قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے جو زمین اور آسمان سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، بصارت کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ان تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، زمین اور آسمان سے رزق دینے والا اللہ ہے. یہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ تھا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب تک علی حجویری کے دربار کی کنڈی نہیں ہلائیں گے، اس کو باخبر نہیں کریں گے کہ ہم دکان پر جا رہے ہیں، اس وقت تک گاہک نہیں آئے گا، ہماری صندوقیاں نہیں بھریں گی. مکے کے مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان سے ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس، جو مالک ہے ہماری سماعت کا اور بصارت کا، اللہ ہی ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کاموں کی تدبیر ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مکے کے مشرک ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی ان سے پوچھ لیجئے پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اب مکے کے مشرکوں کا اللہ کو ماننے کا ایک طریقہ کار ہے، ان کا ایک انداز ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کو کیسے مانا جائے، کہ بھئی اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پوج لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، کن لوگوں کو؟ جنوں کو. وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے. جب اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ کا شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ان کی حیثیت جنوں کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جب یہ مخلوق ہے، مخلوق خالق کی شریک کیسے بن سکتی ہے؟ اگر یہی سوال ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں سے کہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ علی حجویری جن کو تم داتا کہتے ہو، ان کو پیدا کس نے کیا ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ خود پیدا ہو گئے؟ یہ بری امام جو تمہیں بری کرتا ہے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ غازی بابا، اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ اجمیر اور کلیر والے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب ہے کہ اللہ نے پیدا کیا؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ بھی داتا اور یہ بھی داتا، اللہ بھی گنج بخش اور یہ بھی گنج بخش، اللہ بھی بگڑی بنانے والا اور یہ بھی بگڑی بنانے والا، اللہ بھی اولاد دینے والا اور یہ بھی اولاد دینے والا. اللہ یہی سوال کرتا ہے مکے کے مشرکوں سے، وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، وخلقہم، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور بغیر کسی دلیل کے انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے اس بکواس سے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ غلط عقیدہ اپنا رہے ہیں. اللہ پاک ہے، اللہ بری ہے، اللہ اونچا ہے. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا زمین اور آسمان کو، کہ کوئی موجود نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ میٹیریل، کہ اللہ کو مجبوری تھی کہ پہلے مادہ پیدا کرے، مادے سے پھر زمین اور آسمان کو بنائے. نہیں، کلمہ کن سے کہا ہو جا، ہو گئے. بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، کہ اس سے پہلے نہ زمین کا کوئی نشان تھا نہ آسمان کا. انا یکون لہ ولد، سوچو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جو تم نے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں اللہ کی. ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں، جب بیوی نہیں تو بیٹا اور بیٹی کہاں سے آئیں گی. وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اللہ کی تو یہ صفت ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے حالات کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ کہ جن اللہ کے رشتہ دار ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو بیٹی بنایا. اب یہودیوں کا عقیدہ سن لیں اللہ کے بارے میں، کہ یہودی کیا عقیدہ رکھتے تھے اللہ کو ماننے کے بعد. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا، مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے. اور اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے یہ بات کہہ کر کہ اللہ مسیح ابن مریم. یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ عزیر کی شکل میں آیا، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اب جس نے اللہ کو پوجنا ہے وہ عزیر کو پوج لے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ مسیح کی شکل میں آیا، مسیح ابن مریم کی، عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آیا، جس نے اللہ کو پوجنا ہے وہ مسیح کی عبادت کر لے. اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے یہودیو تم بھی کافر ہو اور عیسائیو تم بھی کافر ہو. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے یہ بات کہہ کر کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ، یہ تینوں مل کر اللہ بن گئے، اللہ تینوں کا تیسرا حصہ ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کہتا ہے میری تعریف کیا ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں ایک ہوں، نہ دو نہ تین، نہ عزیر کی شکل میں، نہ عیسیٰ کی شکل میں، اور نہ مکے کے مشرک جیسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی شکل میں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، عیسائیوں کا اللہ پر ایمان ہے؟ ہاں ویسے تو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن جیسا کہ ماننے کا حق ہے ایسا نہیں مانتے۔ کیا یہودیوں کا اللہ پر ایمان ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ نہیں، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے، وحدہ لا شریک، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا، یہودی اللہ کو ایسا نہیں مانتے۔ ہاں اپنا ایک نظریہ رکھ کر وہ مانتے ہیں۔ مکے کے مشرک کیا اللہ کو مانتے تھے؟ ہاں اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، تدبیر کرنے والا مانتے تھے۔ یہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ضرور تھا ان کا، لیکن جیسا کہ اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ مکے کے مشرک چاہے اللہ کو مانے، لیکن ان کا ماننا اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہودی چاہے یہ کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ عیسائیوں کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ کے ہاں مقبول کس کا ایمان ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو، تب تو یہ مسلمان اور ہدایت والے ہیں، ورنہ کافر۔ اب اللہ نے معیار کیا مقرر کیا؟ ایسا ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بھی فقد اہتدوا، جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو اللہ پر، اگر یہ ویسا ایمان لے کر آئے تب تو یہ مسلمان ہیں، ورنہ دغم۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا عقیدہ آپ نے سن لیا، اب دیوبندیوں کا سن لیں، جن کو بڑا مان ہے کہ ہم تو مواحد ہیں، بریلویوں کے مقابلے میں ہماری توحید تو بڑی پختہ ہے۔ انور شاہ کاشمیری، ان کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ شرح کیا ہے؟ رد ہے بخاری پر، احادیث کا جواب بتلایا گیا ہے کہ اس کا جواب کیا دینا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ ایک حدیث گزری بخاری کی، یہ حدیث فقم تو سم الزی یسمو بہ، کہ میں اس بندے کی سماعت بن جاتا ہوں اور وہ میرے ذریعے سے سنتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ رب کا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، نوافل پڑھتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ذریعے سے وہ پکڑتا اور چلتا۔ اب یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے۔ محدثین اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ بندے کے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اب اس کے کان گانا نہیں سنیں گے، اس کی آنکھیں غیر محرم عورت کو دیکھیں گی نہیں، اس کے ہاتھ حرام مال کو پکڑیں گے نہیں، اس کے پاؤں گندی جگہ پر جائیں گے نہیں، اس کے سارے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے یہ عمل کرتا۔ یہ حدیث کا معنی محدثین نے بیان کیا۔ اب چونکہ ان کے پیٹ میں ایک عقیدہ تھا، اس کا اظہار اس حدیث کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ پیچھے ٹینٹ لگا ہوا ہے، پچھلے گھر میں، وہاں جن کو جگہ نہیں ملتی وہاں چلے جائیں۔ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں قلت وہذا عدول عن حق الالفاظ، کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی کرنا کہ آزا اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، یہ الفاظ کے الفاظ سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، حق نہیں ہے، یہ اس کا معنی بدلنا ہے، کوئی اور معنی اس کو پہنانا ہے، حق یہی ہے کہ ان الفاظ کا وہی معنی بیان کیا جائے کہ جو یہ چاہتے ہیں۔ لئن قوله كنت سمع الذي بصيره المتكلم يدل على انه لم يبقى من المتقرب بالنوافل الا جسده وشبهه، کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا صیغہ متکلم سے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے بس اس کا یہ ڈھانچہ اس کا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ اللہ ہی بن گیا، اس کا جسم باقی رہ گیا ہے، لیکن اس جسم میں متصرف کون ہے، تصرف کس کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بس سار المتصرف فیہ الحضرت الالہیہ وہذا الذی اناہ الصوفیہ بالفناء فی اللہ، کہتے ہیں کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بندے کا جسم بس ظاہری جسم نظر آتا ہے لیکن تصرف کرنے والا خود اللہ بن جاتا ہے، صوفیہ نے اس مقام کو فنا فی اللہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کے اندر فنا ہو گیا۔ تین درجے بنائے، فنا فی شیخ، اپنے پیر میں فنا ہو جانا، کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ پیر سے پوچھ نہ لے اور پیر چاہے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہو، یہ ہے فنا فی شیخ۔ دوسرا مرتبہ فنا فی رسول، رسول میں فنا ہو جانا، کوئی کام نہ کرنا جب تک کہ رسول سے مشورہ نہیں کر لیتا، چاہے رسول آج سے 1400 سال پہلے ہی فوت ہو گیا، یہ اب بھی وہیں سے مشورے کرتا۔ اور تیسرا اور آخری درجہ کیا ہے، فنا فی اللہ، بس یہ تو اللہ میں ہی گیا، نہ تھا تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یہ وہی عقیدہ ہے جو انور شاہ کاشمیری بیان کر رہے ہیں، جس کو ایک شاعر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، نہ تھا تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی خدا تھا، اگر میں پیدا نہ ہوتا میں خدا ہی ہوتا، مجھے تو ڈبویا پیدا ہونے نے، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو خدا ہی ہوتا۔ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں وحدت الوجود کی طرف چمکتا ہوا اشارہ ہے، اور شاہ عبد العزیز کے زمانے تک ہمارے جتنے مشائخ تھے وحدت الوجود کو مانتے ہی نہ تھے بلکہ متشدد بھی تھے، میں اس کو مانتا تو ہوں لیکن تشدد نہیں کرتا۔ یہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی اپنا عقیدہ اپنے علماء مشائخ کا عقیدہ اپنی کتاب فیض الباری میں ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ فنا فی اللہ کا عقیدہ کس نے گھڑا؟ انور شاہ کاشمیری کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کے ہاتھ پر قاسم نانوتوی صاحب نے، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، انہوں نے بھی بیعت کی، رشید احمد گنگوہی نے بھی بیعت کی، اور باقی جتنے علماء اس وقت زندہ تھے سب نے بیعت کی۔ وہ کہتے ہیں بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا اور خدا ظاہر بندہ، بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا، کہ جب تک بندہ پیدا نہیں ہوا تھا یہ اللہ کا باطن تھا، اندر تھا، اور خدا ظاہر بندہ اور اللہ ظاہر میں بندہ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل ایک من گھڑت حدیث، کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا اظہار چاہا، جب میں ظاہر ہوا تو کتوں کی شکل میں، سور کی شکل میں، انسان کی شکل میں، جنوں کی شکل میں، نباتات اور جمادات کی شکل میں، میں ان ساری شکلوں میں ظاہر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسے ہے، کہتے ہیں گٹھلی کی مثال سامنے رکھیے، خالق کی مثال مخلوق کے ساتھ ایسے ہے جیسے گٹھلی کی درخت سے، خالق اور مخلوق میں رشتہ ایسا ہے جیسا گٹھلی کا درخت سے، کہا درخت اپنے پتوں اپنے پھلوں اور اپنے پھولوں سمیت گٹھلی کے اندر بند تھا، درخت جب گٹھلی نے اپنا باطن ظاہر کیا تو دیکھنے والوں کی نظر میں گٹھلی چھپ گئی، جو دیکھتا ہے درخت کو دیکھتا ہے، گٹھلی کو کوئی نہیں دیکھتا، جیسے گٹھلی کے اندر پورے کا پورا درخت پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے، جب گٹھلی نے اپنا ظاہر کر دیا گٹھلی چھپ گئی، گٹھلی زمین میں دفن ہو گئی، گٹھلی ٹوٹ گئی اور گٹھلی سے پورا درخت بنائے اپنے پتوں کے پھلوں اور پھولوں کے باہر نکل آیا، اب جو بھی دیکھے گا درخت کے پتوں اور پھلوں کو دیکھے گا، گٹھلی کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا، کہا یہی مثال خالق کی مخلوق کے ساتھ ہے کہ جو دیکھتا ہے مخلوق کی شکلیں دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن یہ مخلوق کہاں سے نکلی؟ خالق کے اندر سے، جیسے درخت گٹھلی کے اندر سے نکلا، ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید مستانی کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میری شان کتنی بلند ہے، میں پاک ہوں اور میری شان کتنی بلند ہے، اور یہی بات اللہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، بندہ جھک جاتا ہے رکوع اور سجدے میں چلا جاتا ہے لیکن زبان سے کیا کہہ رہا ہے، میں تو گر رہا ہوں، میں تو پستی کی طرف جا رہا ہوں، میں جھک رہا ہوں، لیکن سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے بلند ہے سبحان ہے، بندہ جب سیڑھیوں سے اترتا ہے اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی، کہا بندے اے امتی جب تو نیچے اترے تو کیا کہ سبحان اللہ، میں تو پستی کی طرف جا رہا ہوں لیکن میرا رب پاک ہے اس پستی سے، یہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، نبی اللہ کے بارے میں تعارف کرواتا ہے، اور یہاں اولیاء اللہ کن کو شمار کیا گیا ہے جو زبان سے یہ کہیں سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اور منصور حلاج اس کا کیا عقیدہ تھا، ان الحق میں ہی اللہ ہوں، اور زکریا صاحب منصور حلاج کا دفاع کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے ترک پر، دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے ترک پر، تھا ان الحق حق لیکن ایک لفظ گستاخانہ تھا، جب منصور کی زبان سے یہ بات نکلی ان الحق میں اللہ ہوں، علماء نے فتویٰ دے دیا، کہا یہ زندیق ہے اس کی گردن اتارو، اب زکریا صاحب اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ منصور نے جو یہ کہا تھا ان الحق حق کہ میں حق ہوں، کہا یہ لفظ بالکل سچا کہا تھا، منصور کو لوگ پتھر مار رہے تھے، ان کا ایک ساتھی یار غار وہ بھی مجمع میں شامل ہو گیا، اس نے بھی اٹھا کر ایک پتھر مار دیا، منصور کو پہلے جب پتھر پڑ رہے تھے خاموش تھا، جو ہی یار غار کا پتھر پڑا چیخنے لگ گیا، اس نے پوچھا میرے پتھر میں آخر کیا تاثیر ہے کہ جو تو زیادہ چلا رہا ہے رو رہا ہے، کہا وہ تو جاہل ہے جن کو پتا نہیں کہ میں ہوں کون، وہ تو مجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ جاہل ہے، جب میں نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں
وہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں۔ ارے تو تو عالم ہے، تو تو جانتا ہے کہ یہ کلمہ حق ہے، ہم سب اللہ ہیں، تو نے مجھے کیوں مارا؟ اب سوچئے، یہی کلمہ فرعون کی زبان سے نکلا، اب فرعون کو کوئی کہتا ہے، فرعون علیہ السلام یہ تو اولیاء اللہ ہو گئے، جو بھی نام لے گا، با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، یہی کلمہ فرعون کی زبان سے نکلا، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ فرعون کی زبان سے نکلا، وہ راندار درگاہ ہو گیا، وہ کافر بن گیا، وہ جہنمی بن گیا، اور یہی کلمہ منصور اور با یزید جیسے لوگوں کی زبان سے نکلا، یہ اولیاء اللہ بن گئے۔ سوچو، عقل کرو، کلمہ کفر ہے، اگر یہی کلمہ کفر فرعون کی زبان سے نکلے وہ کافر اور جہنمی، اور یہی کلمہ گو مسلمان کی زبان سے نکلے وہ اولیاء اللہ بن جائے، اس کی پروان بڑی اونچی چڑھ جائے۔ یہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، ایسا عقیدہ فرعون اپنے بارے میں ضرور یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ چوہے، یہ بلیاں، یہ کتے اور سور سب اللہ کی شکلیں ہیں، کبھی نہیں کہا اس نے۔ عجیب بھونڈی تقسیم ہے، تلک ازل قسمت الزیزہ، یہ عجیب بھونڈی تقسیم ہے کہ ایک کلمہ کفر فرعون کہتا ہے وہ تو جہنمی بن جائے، اور وہی کلمہ کفر دوسرے لوگ کہے وہ اولیاء اللہ بن جائے، اور ان کی ولایت کا اقرار کون کرے؟ وہ جو توحید کے ٹھیکے دار ہے کہ ہماری جیسی توحید کسی کی بھی نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں رسول متصل ہیں، اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اگر عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں، اللہ کے بندوں کو اگر اللہ کا رسول کا بندہ کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ خود کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کہہ رہا، یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں نبی لوگوں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی رگ پھڑک اٹھی، کہنے لگے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بالکل صحیح کہا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، وہ بندے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ یا عبادی سے مراد اللہ ہے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، تو قرآن کی آیت ایسے نہ ہوتی، بلکہ قرآن کی آیت یہ ہوتی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتی، کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اے میرے بندے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ قرآن کی یہ آیت اس طرح ہوتی، لا تقنطوا من رحمتی، لیکن قرآن کی یہ آیت اس طرح ہے ہی نہیں، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور قرآن اس بات کا کیا اعلان کرتا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب عطا کرے، اللہ اس کو حکم عطا کرے، اللہ اس کو نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ بندوں کو یہ کہتا پھرے کہ اے اللہ کے بندے، میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کسی بشر کے لیے یہ لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ اس کو نبی بنائے, کتاب دے, حکم دے, احکامات اتارے اس پر, پھر وہ بندوں کو یہ کہتا پھرے کہ اللہ کے علاوہ میری بندگی کرو. شیخ زکریا صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر رہ چکے فوت ہو گئے, انہوں نے دو کتابیں لکھی جو بڑی مشہور ہوئیں, تبلیغی نصاب جس کا آج کل نام فضائل اعمال ہے اور دوسری کتاب فضائل صدقات, یہ بھی شیخ محمد زکریا کاندھلوی کی کتاب ہے. اس میں اپنا یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نمونے کے طور پر اپنے اکابر کے دو قصے یہاں لکھوں, ان میں سے ایک خط جو مکاتیب رشیدیہ میں بھی شائع ہو چکا ہے, جو رشید احمد گنگوہی نے اپنے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر بکی کو لکھا, وہ خط کیا تھا؟ کہتے ہیں شیخ المشائخ قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی صاحب کہ کلام کو طول دینا سوئے ادب ہے, کہ میں اس خط کو طول نہیں دینا چاہتا, اگر میں اس کو طول دوں گا یہ بے ادبی ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے مکتوب ہوا ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذیل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں, جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اللہ میں تیرا ہی ذیل ہوں, سایہ ہوں, میں تیرا ہی وجود ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں کچھ نہیں, لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے, اگر میں جھوٹا تو بھی جھوٹا. میں اور تو خود شرک در شرک ہے, ایک دوسرے کے شریک ہیں. اب یہ ہے وہ اللہ کو ماننے والا عقیدہ جو یہ لوگ رکھتے ہیں. ایک اور جگہ پر شیخ محمد زکریا اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں, عشق عاشق و معشوق اک کہہ کر, عشق عاشق و معشوق اک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے, جب کس نے عاشق کو معشوق کو اور عشق کو ایک کہا کہ یہ دو نہیں یہ تینوں ایک ہیں, سر وحدت سمجھا دیا کس نے کہ جو وحدت کا راز تھا کہ وحدت الوجود میں سب ایک, انسان بھی حیوان بھی اللہ بھی نبی بھی نباتات بھی جمادات بھی سب ایک, کہا یہ سر یہ ہمیں اس نے سمجھایا ہے ورنہ اس سے پہلے ہمیں کچھ پتا نہ تھا. اب میرے بھائیو آپ اگر یہ کہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ تو بڑا معاہدانہ ہے, اس کو توحید کہتے ہیں. اب اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے, ہندو بھی مانے, مکے کے مشرک بھی مانے, یہودی اور عیسائی بھی مانے, لیکن کیا اللہ پر ایمان کامل ہے ان کا؟ کیا یہ اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے؟ تو حقیقت یہ ہے نہ ہندو اللہ کو ایسا مانتا ہے, نہ عیسائی, نہ یہودی اور نہ مکے کے مشرک, اور نہ ہمارے دور کے دیوبندی اور نہ بریلوی. کیسے ماننا چاہیے اللہ کو؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, ایسے مانو جیسے نبی کے صحابہ نے مانا. انشاءاللہ اگلے جمعے اس بارے میں بیان ہوگا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کو کیسے مانا اور ہمیں اللہ کو کیسا ماننا چاہیے, اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, وہ توحید جس کی وجہ سے انسان جہنم سے پناہ حاصل کرے گا, نجات حاصل کرے گا, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی, وہ عقیدہ توحید اصل میں ہے کیا؟ اگلے جمعے اس کا اظہار ہوگا. وآخر دعوانا
اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو اعلان ہے کہ نیپال سے ساتھی آئے ہوئے ہیں. نیپال ایک ہندوؤں کی سٹیٹ ہے, ان کا ملک ہے, جہاں مسلمانوں کو بڑی تکالیف ہیں. ان ساتھیوں کے بھی مسجد کو اور مدرسے کو توڑ کر جلا دیا گیا, جس کے تعاون کے لیے یہ نیپال سے آئے ہوئے ہیں. تو جمعے کے بعد ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیجیے. حاجی محمد شفیع بھٹی صاحب کی بہو فوت ہو گئی ہے, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی قبر کو منور کرے, ان کی قبر کو وسیع کر دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کے درجات کو بلند کر دے, قبر کے عذاب سے پناہ دے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ایک ساتھی ہیں جو چند ماہ سے بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی دور کر دے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پر ہو, اور اگر منہ پھیر لو تو شقاق میں ہو. صحابہ کی طرح ایمان نہ لانے کا مطلب کفر نہیں, بلکہ شقاق سے تعبیر کیا گیا ہے. یہاں شقاق کفر ہے, اس سے مراد کفر ہے. ایک منکر حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلم وغیرہ کی روایت بھی احادیث ضعیف ہیں. دودھ پلانے کی رضاعت کے بارے میں بتلایا کہ پہلے دو دفعہ تھی, بعد میں پانچ دفعہ. یہ آیات قرآن میں موجود تھی اور نبی کی وفات تک پڑھی جاتی تھی, اب یہ موجود نہیں ہے, لہذا ثابت ہوا کہ حدیث ضعیف ہے. جو آیات منسوخ ہیں, جن کی تلاوت منسوخ ہے, ان میں ایک آیت یہ بھی ہے, نبی کی زندگی میں پڑھی جاتی تھی, یہ نہیں کہ وفات تک, نبی کی زندگی میں پڑھی جاتی تھی, اللہ کے نبی نے بتلا دیا, منسوخ ہو گئی, اس کی تلاوت ختم کر دی. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ آیت رجم, شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرے اس کو رجم کیا جاتا تھا, یہ آیت ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے, لیکن اللہ نے منسوخ کر دی, اس کی تلاوت حکم ابھی باقی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها, جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلا نہیں دیتے, لیکن اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو اللہ آیات منسوخ کرتا رہتا ہے, اس کا معنی یہ نہیں کہ احادیث ضعیف ہو جاتی ہیں. قرآن کی کتنی آیت تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی, کیونکہ حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے قرآن کی آیت مبارکہ کا تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہونا ثابت ہو. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہے, حکم موجود ہے. کسی نے اگر دیکھنی ہو تو ترمذی میں جا کر دیکھ. اللہ کی راہ میں ایک نماز پڑھو, 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ کہاں اور کس حدیث میں ہے؟ کہیں بھی نہیں. کہیں حدیث میں ہو تو بتلائیں, کہیں بھی نہیں. ویسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا. 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. ہاں, قرآن مجید میں یہ ضرور ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں, 70, 700, اور اس کے بعد بے حساب اللہ جتنا چاہے دے دے. یہ قرآن مجید میں ضرور ملتا. رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں پڑھی رفع الیدین کے بغیر. اور اگر آپ کی اتنی بڑی سفارش ہے کہ آپ اللہ کے ہاں جا کے زبردستی اللہ کو کہیں بے ثواب مجھے نماز کا, تو کون ہوتا ہے میری نمازوں کو رد کرنے والا؟ پھر مرضی جو چاہے کریں نماز میں, جس طریقے سے چاہے نماز پڑھیں. اور اگر اللہ سے ثواب لینا ہے, زبردستی وہاں نہیں کر سکتے, تو پھر وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی نے کیا تھا. آپ نے اسی لیے فرمایا, سلو کما رہے تو مونی اسلی, نماز میرے طریقے پر پڑھنا. اگر اپنی مرضی کرنی ہے, پھر قیامت کے دن اللہ پر اگر زبردستی کر سکتے ہو, پھر اپنی مرضی کرتے ہو. اور اگر اللہ پر کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا, تو ڈرو اور اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھی. طریقہ وہی اللہ کے ہاں قبول.
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.